أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نفی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقی لوگوں کی نظر ہی قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا ٹھیک یہی بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ اب بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. اللہ تعالیٰ کے لیے انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی انسان کو، لیکن بسا اوقات ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں. یہ واقعہ بھی اسی چیز کی ایک نشانی ہے. یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور کا. وہ دونوں بھائی مسلمان تھے. قابیل کسان تھا اور حابیل بھیڑ بکریوں کا کام کرتا تھا. حابیل نے اپنی محنت کی کمائی اللہ کے لیے قربان کی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اس کی برکت اس کے کام میں ظاہر ہونے لگی. اس کے برعکس قابیل نے جب قربانی کی تو وہ قربانی قبول نہ ہوئی. بجائے اس کے کہ قابیل اپنی غلطی کو محسوس کرتا، اس کی اصلاح کی کوشش کرتا، اپنے رویے سے نظر ثانی کرتا، وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگا اور اپنی اصلاح کی بجائے بھائی کو ختم کرنے کی تدبیریں کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے قربانیوں کو کس سے؟ تقوی والوں سے، جس دل میں خدا کا خوف ہو. لیکن عام لوگوں کے نظر سے یہ بات اجھل رہتی ہے، وہ اس فیکٹر کو گم کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور دھوس دھاندلی اور زبردستی اور جبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے. لیکن ایسا کوئی بھی طریقہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی بھی قبولیت نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے تقوی نے حابیل کو جواباً ہتھیار اٹھانے سے روک لیا، لیکن قابیل جو غصے حسد میں مبتلا تھا اس نے بھائی کو بھی مار ڈالا، اپنے باپ جائے کو مار ڈالا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وقتی طور پر غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مار تو ڈالا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو سخت ندامت کا شکار ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اٹھ نہ سکا، زمین سے لگا رہا. اسی حال میں اس کی موت آئی. اس نے چونکہ انسانی قتل کی ابتدا کی تھی، اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. بخاری کی روایت ہے جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی شخص ہے جس نے دنیا میں قتل کو جاری کیا تھا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی برائی کی ابتدا کرنے والے کے لیے ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہے جنہوں نے اسے دیکھ کر کوئی برا کام کیا، اور اس کے برعکس نیک کام کی ابتدا کرنے والے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ تمام لوگ جو اسے دیکھ کر نیکی کریں، جو کچھ وہ کریں وہ بھی ابتدا کرنے والے کے حصے میں جائے گا. اور پھر جیسے کہ اس پارے کی ابتدا بھی اس بات سے ہوئی تھی کہ اگرچہ مظلوم کو بدلے کا حق ہے، لیکن معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حسد کرنا انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، حسد سے انسان کی تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں. انسان اپنی سوچ کو جو حسد پر مبنی ہوتی ہے اسے خوبصورت رنگ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ بات کچھ بہت بڑی نہیں، کسی کے لیے برا سوچنا کچھ برا نہیں کیونکہ میں حق پر ہوں. جب انسان احساسات اور جذبات سے عاری ہو جاتا ہے تو جانوروں کے لیول پر آ جاتا ہے اور انسان اپنے ہی ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے، لیکن وقتی طور پر کسی گناہ کو کرنے کے لیے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دینا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. اسی طرح انسان کو اپنی کسی نیکی پر کبھی بھی فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کون سی چیز ایسا سبب بن جائے کہ اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو کر رہ جائیں. پھر فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. وسیلہ کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بنتی ہے، مراد ہے وہ چیز جس سے قربت الہی حاصل ہو. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو. وہ کون سا ذریعہ؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کر کے، جد و جہد کرتے ہوئے، محنت اور کوشش کرتے ہوئے، عمل صالح کرتے ہوئے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. لیکن عموماً ہمارے ہاں وسیلہ جس چیز کو قرار دیا جاتا ہے وہ کوئی بزرگ یا نیک انسان ہے. آپ بتائیے کہ بھلا کسی کے نیک اعمال ہمارے کس کام آ سکتے ہیں جب تک ہم خود نیک کام نہ کریں؟ جیسے کسی کا کھایا ہوا ہماری بھوک نہیں ختم کر سکتا، کسی کا پیا ہوا ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا، کسی کی نماز ہمارے کام نہیں آ سکتی، کسی کا روزہ ہماری نجات کا سبب نہیں ہو سکتا جب تک یہ سارے کام ہم خود نہ کریں. اس لیے اس کا مطلب یہ سمجھنا کہ کوئی انسان ایسا وسیلہ بن جائے گا کہ ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ کی پکڑ سے بچا لے، تو قرآن اور سنت میں کسی ایسے وسیلے کا ذکر نہیں ہے. وسیلہ کیا ہے دراصل؟ اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کے ذریعے، یعنی اس کے ناموں سے پکار کر اس سے اس کا وسیلہ تلاش کرنا، یعنی اس کی صفات کا علم حاصل کر کے اس کے ذریعے اس سے دعا مانگ کر اس کا قرب پانا، پھر اسی طرح اپنے نیک اعمال کو وسیلہ اور ذریعہ بنانا. اسی طرح مومن کا اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں مومن بھائی کی دعا کے ذریعے وسیلہ چاہنا کہ اگر انسان کسی نیک انسان سے یا کسی عام انسان سے بھی یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو تو یہ بھی ایک وسیلہ بن جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کسی کی نیکی ہمارے کام آ جائے گی یا کسی کی بزرگی ہماری بخشش اور نجات کا سبب ہوگی، تو ایسا وسیلہ قرآن پاک میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہاں تو وسیلہ کے فوراً ہی بات کیا کہا گیا؟ وجاہدوا فی سبیلہ. یہ نہیں کہ کسی کا وسیلہ یا کسی کا پلو پکڑ کر تم بچ جاؤ گے اور خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، یہ جو خواہشات نفس کہتی ہیں وہ کرتے رہو. نہیں، جاہدوا فی سبیلہ، جہد کہتے ہیں مشقت کو، کوشش کو، اٹموسٹ کوشش اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ہاں وہ اللہ کے آگے سر جھکا کر نماز اور روزے کے ذریعے ہو یا پھر بندوں کی خدمت کے ذریعے، کوئی بھی کام بے مشقت بغیر محنت کے ہوتا نہیں. نیکی بھی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کے لیے شرط ہے کہ وہ کوشش کرے. پھر فرمایا، خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہے کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی، وہ کہے گا بدترین آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ جواب دے گا جی ضرور۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، اور تو نے وہاں میرے حکم کی کوئی پرواہ نہ کی، اور پھر اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر آگے کچھ حدود کا ذکر ہے، چور اور اس کی سزا کا ذکر ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں غلط کام بھی کریں اور یہ سوچ کر تسلی رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، تو یہ خیال ایک خوش گمانی کے سوا کچھ نہیں، ورنہ تو یہ چور کی سزا ہی نہ بتائی جاتی۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ تو جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ چور بھی حد جاری ہونے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، کوئی بھی اس کو اس کے اس عیب یا اس غلطی پر طعنا نہ دے گا۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگم میں تو پھرتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہذا اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور اخبار بھی اسی فیصلے پر دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پچھلی شریعتوں میں کیا حکم تھا؟ کہ اللہ کے قانون کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیے جائیں۔ اگر ان لوگوں کے لیے حکم تھا تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ کی شریعت پر چلنے کی بجائے خواہشات کی شریعت پر چلنے والے اللہ کی نظر میں کافر، ظالم اور فاسق کہلائے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہم مسلمانوں سے بھی کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ ہم اسی کے نازل کردہ قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور اپنے اجتماعی معاملات میں فیصلہ کریں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ کیا حکم ہے مسلمانوں کو؟ کہ کس قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرو؟ خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق، کیونکہ ہم نے مسلمان ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی لیے سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو، عہد پورے کرو۔ اگر تم خدا کو خدا مانتے ہو، رسول کو رسول مانتے ہو، کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، تو پھر اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق بسر کرو گے؟ ان کو ایک طرف رکھ کے پھر کیسے مسلمان ہو؟ اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی جہاں اللہ کا حکم آ جائے پھر وہاں اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی نیت اور اپنا دل اور اپنے ارادے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعد گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام کا طریقہ سراسر علم کا طریقہ ہے، یعنی ہر حکم جو ہم کو ملا علم کی بنا پر، اللہ نے یہ کتاب اپنے علم کی بنا پر نازل کی ہے، کیونکہ وہ بندوں کو پیدا کرنے والا بھی ہے، بندوں کی نفسیات کو بھی جانتا ہے، اور ان کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان کی بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ لہذا جو حکم اس نے دیا وہی دراصل فائدہ مند ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو ہاں قدیم دور کا ہو یا جدید دور کا، اسلام سے ہٹ کر ہو، اسلام کے اپوزٹ ہو، وہ جاہلیت کا طریقہ قرار پائے گا، کیونکہ وہ لوگوں کی یا تو خواہشات پر مبنی ہوگا یا لوگوں کے محدود علم پر مبنی۔ دنیا کے سارے انسان بھی مل کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے مل کر جو سوچا وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں زیادہ بہتر سوچا، ہرگز نہیں۔ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اور ان کی عقل سالہا سال بھی مل کر بحث کرتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچے اور اللہ کا حکم اس کے برعکس ہو، تو فائدہ اللہ ہی کا حکم ماننے میں ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کی عقل تو محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے، اس کا تجربہ محدود ہے، اس کے وسائل محدود ہیں۔ اس لیے جو وسعت، جو حکمت، جو علم، جو قدرت اور جو بڑائی اللہ کی ذات کو ہے وہ کسی کو بھی نہیں۔ لہذا انسان کے لیے فائدہ مند، نفع مند علم وہی ہے جو وحی الہی کے ذریعے سے آیا، نہ کہ صرف انسانی عقل اور مشاہدے کی پیداوار ہو۔ کیونکہ اگر انسان اپنی عقل کو معیار بناتا ہے یا انسان اپنے مشاہدے کو معیار بناتا ہے کہ جو چیز میں خود ایکسپیرینس کروں گا صرف اس کو مانوں گا تو آپ دیکھیں کہ اس طرح تو دنیا کی بھی بہت سی چیزیں انسان مان نہیں سکتا. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ زہر مارتا ہے انسان کو جب تک کہ میں زہر چکھ نہ لوں, میں تو اسی وقت ایمان لاؤں گا. تو کہا جاتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ نے یہ بتانے کے لیے زہر کو چکھا کہ یہ میٹھا ہے, کڑوا ہے یا نمکین ہے, تو کہتے کہ اس نے ایک ہاتھ میں قلم پکڑا اور ایک ہاتھ سے تھوڑا سا سنکھیا چکھا تو صرف ایس لکھ سکا. ایس سے سویٹ بھی بنتا ہے, ساور بھی بنتا ہے, سالٹی بھی بنتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بھی شخص یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ خود چکھ کر, سونگھ کر, دیکھ کر, سمجھ کر, لاجک کے ساتھ پھر مانے گا اللہ کے حکم کو کہ واقعی اس میں فائدہ ہے یا نہیں, تو یہ محال ہے عمر, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے ایمان بالغیب ضروری ہے. حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے لوگ جو ایمان لائے ہو, یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ, یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں, اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں, مگر دور نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن پتہ بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. پر اس وقت اہل ایمان کہیں گے, کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے پکی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے, یعنی دین کو پسند نہیں کرتا, دین سے نفرت کرتا ہے, دین کو ایک حقیر چیز سمجھتا ہے, اس سے منہ موڑ کر کسی اور سے اپنا تعلق اور اپنی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو پھر جائے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. یعنی ہمارا دین پر چلنا اور اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں اچھی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا. اگر ہم اس طریقے کو نہیں فالو کرتے تو اس کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہے. فرمایا, اللہ کو کچھ پرواہ نہیں تم جیسوں کی جو حق کو پا کر پھر منہ موڑ جائیں. اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو پیارے ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. اللہ تعالیٰ اور لوگ لے آئے گا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی, جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. یہ ایک ایسی کوالٹی بتائی گئی ہے اہل ایمان کی کہ وہ آپس میں نرم دل ہوتے ہیں, رحما بینہم, آپس میں رحیم و شفیق, مہربان. جیسے اقبال نے بھی کہا تھا, ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی اہل ایمان آپس میں رحیم و شفیق ہوتے ہیں. ایک اور جگہ علامہ اقبال کہتے ہیں, جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یعنی مومن تو وہ ہستی ہوتا ہے کسی سے دیکھ کر لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں اور اہل ایمان کے دل خوشی سے کھل اٹھیں. یہ ایمان کی پہچان بتائی گئی. ہم سب اس کو اپنے اوپر لے کر دیکھیں, خود کو اس معیار پر پرکھیں کہ کیا واقعی ہم اہل ایمان کے لیے نرم اور شفیق ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کے دل کھل جائیں, نہ کہ نفرت سے بھاگ جائیں چاہے مصیبت آ گئی. ایسے ہی لوگ یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور اس معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ بھی اہل ایمان کی ایک صفت ہے, کہ ان کی ساری جدوجہد اور کوشش اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا میں اگر کوئی ناراض ہو تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر انسان دیکھے تو اس میں انسان کے لیے بڑا ہی سکون ہے کہ ایک رب کو راضی کر کے چین پا جائے، کیونکہ اس کو راضی کیا جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ جبکہ بندوں کا حال یہ ہے کہ ان کو آپ راضی کرتے رہے، 10 سال بھی اگر آپ کسی کو راضی کرنے والے کام کریں اور ایک دن آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو اس کو پسند نہ آئے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بندے تو ہیں ہی نا شکرے، کہاں تک بندوں کو راضی کریں گے، کب تک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، جہاد کریں گے؟ نہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور جب اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کا کوئی کام ہو تو اس کام کے کرنے میں پھر یہ پرواہ نہیں کہ کون ناراض ہوتا ہے، کون ساتھ چھوڑتا ہے، کون ہم کو اچھا نہیں کہتا، کوئی بات نہیں۔ لوگوں کے دل تو بدلتی چیز ہے، آج اگر آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو اسی زبان سے کل آپ کو ملامت کریں گے، اس لیے لوگوں کی تعریف بھی قابل اعتبار نہیں اور ملامت بھی قابل اعتبار نہیں۔ انسان کو اپنا اصل مقام اپنے رب کی نگاہ میں ڈھونڈنا چاہیے کہ وہاں میں کس نام سے پہچانا جاتا ہوں، اس کے وفادار یا باغی کی حیثیت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ